خلاصے کے طور پر جو بات اب تک ہو چکی ہے اس کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ امام اور منفرد کے لیے سورہ فاتحہ کا پڑھنا اور اس کے ساتھ کچھ اور بھی حصہ ملانا کسی سورت کا یہ ضروری ہے. البتہ مقتدی جب امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوگا تو اس صورت میں اسے خاموش ہو کر تلاوت سننی ہے. تو اب تک کا جو حاصل و خلاصہ تھا وہ یہ آپ سن چکے ہیں. اب الفاظ پر غور کرنا چاہیے. الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اللہ تعالی کے لیے ہیں جو پرورش کرنے والا ہے سارے جہانوں کا. الرحمن الرحیم جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور بہت مہربان. اسی طرح مالک یوم الدین جو مالک ہے انصاف کے دن کا یا روز جزا کا. اس سورت کو ہم پانچوں نمازوں میں ہر رکعت میں پڑھتے ہیں. ہمیں اس کے معنی بھی معلوم ہونے چاہیے, مفہوم بھی, اور کم از کم اپنی نمازوں میں ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اس سورت کو سنتے ہیں یا خود تلاوت کرتے ہیں دونوں صورتوں میں اس کے الفاظ کی طرف غور کریں. الحمدللہ کے اندر جو لفظ الحمد ہے اس کا مطلب یہ ہے تعریف, اور یہ شکر کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. الحمد کا جو لفظ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ازل سے ابد تک جتنی تعریفیں ہیں وہ سب کے سب اللہ کے لیے, جتنی بھی تعریفیں ہیں وہ اللہ کے لیے. اور جہاں تک الحمد کا معنی ہے, میں نے جیسے کہ کہا کہ تعریف کے لیے بھی آتا ہے, شکر کے لیے بھی آتا ہے, اور یہ پسندیدہ کلمہ ہے اللہ رب العزت کا کہ آدمی الحمدللہ کہتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی تعریف بیان کر رہا ہے, اور جب تعریف بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ تمہارا رب حمد کو پسند کرتا ہے, یحب الحمد, ان ربک یحب الحمد, کہ بے شک تیرا رب حمد کو پسند کرتا ہے. جب کوئی آدمی اللہ کی تعریف کرتا ہے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. اور بعض نے فرمایا کہ حمد جو ہے یہ دعا بھی ہے, یعنی اگر آدمی کچھ دعا نہ مانگے صرف اللہ تعالیٰ کی تعریف ہی بیان کرتا رہے, حمد ہی بیان کرتا رہے, تو بھی اسے کسی اور دعا کی ضرورت نہیں ہے, یہ تعریف ہی دعا ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات سجدے میں یہ دعا مانگا کرتے تھے, اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسی, کہ اللہ میں آپ کی تعریف بیان نہیں کر سکتا, آپ ویسے ہی ہیں جیسے کہ آپ نے اپنی تعریف خود بیان کی. لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسی, آپ نے اپنی تعریف جیسی فرمائی ہے حقیقت میں وہی ویسے ہی ہیں آپ. یعنی ہم حق تعریف بھی ادا نہیں کر سکتے, اللہ تعالیٰ کی جو حمد ہے اس کی تعریف ہے اس کو بھی ادا نہیں کر سکتے. اور یہ ایسا کلمہ ہے کہ جنت میں روز نماز وغیرہ تو ہوگی نہیں, لیکن یہ کلمہ وہاں بھی ہوگا. چنانچہ اللہ رب العزت نے سورہ یونس میں مولانا مجید نے فرمایا کہ جب جنتی آپس میں ملیں گے اور پھر اس کے بعد جدا ہوں گے تو آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, یعنی ان کا آخری کلام یہ ہوگا جدا ہوتے وقت کہ الحمدللہ رب العالمین. تو یہ الحمدللہ رب العالمین وہاں بھی ہوگا. تو یہ ایسا کلمہ ہے, تو جو آدمی یہاں پر دنیا میں اس کلمے کو خوب اللہ رب العزت کی تعریف اس کے ذریعے سے بیان کرے تو امید ہے انشاءاللہ اللہ رب العزت اس سے خوش ہوں گے اور اس کی تمام تر مہربانیاں جو ہے بندے کی طرف متوجہ ہو جائیں گی. چنانچہ جب کوئی آدمی الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی تمام مہربانیاں بندے کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں. چنانچہ ایک روایت میں آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمدللہ, یعنی سب سے بہترین اور افضل ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے, اور سب سے بہترین دعا الحمدللہ ہے. تو گویا الحمدللہ یہ دعائیہ کلمہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پر مشتمل ہے. جب آدمی کسی کی تعریف کرتا ہے تو اسے مزید کسی دعا کی ضرورت نہیں ہوتی. بعض لوگ فقیروں کو آپ دیکھتے ہوں گے، جب وہ مانگتے ہیں تو عام طور پر تعریف کہتے ہیں کہ آپ ایسے ہیں، آپ ویسے ہیں، مختلف تعریفیں کرتے ہیں. تو اسی تعریف، یہ تعریف ہی اصل میں اس کا مانگنا ہوتا ہے. وہ کچھ کہتا نہیں کہ مجھے دو، لیکن یہ کہتا رہتا ہے کہ صاحب آپ ایسے ہیں، آپ ویسے ہیں، آپ کی تعریف ایسی ہے، اس کی حمد و یعنی اس کی تعریفیں بیان کرتا ہے. تو دینے والا صرف اس تعریف بیان کرنے پر ہی اسے دے دیتا ہے. تو میرا اللہ رب العزت تو چونکہ یہ ساری معاملات سمجھتے بھی ہیں اور خود ان کا حکم ہے کہ الحمدللہ کا جو کلمہ ہے وہ ہم کہیں، تو بہرحال یہ وہ کلمہ ہے جس کو ہم نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، پانچوں یعنی فرائض میں بھی، اس کے علاوہ سنتوں میں، نوافل میں اور مستحب نمازوں میں، سب میں ہم الحمدللہ کا لفظ پڑھتے ہیں. تو الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اب ازل سے لے کے ابد تک جتنی بھی تعریفیں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی جہاں صفات ذکر فرمائی ہیں اس میں اللہ رب العزت نے حامدون کا بھی صیغہ استعمال فرمایا کہ التائبون العابدون الحامدون، یعنی اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ کون لوگ ہیں. وبشر المؤمنین، خوشخبری ہے اہل ایمان کے لیے، اور اہل ایمان کون ہیں؟ التائبون، جو توبہ کرنے والے ہیں. العابدون، جو اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں. الحامدون، جو اللہ کی حمد کرنے والے ہیں، اس کی تعریف بیان کرتے ہیں. تو گویا اللہ رب العزت نے حامد کا اور حمد کا جو صیغہ ہے یہ اہل ایمان کی صفات میں بھی اس کو ذکر فرمایا کہ اللہ کے جو بندے ہیں وہ حامدون ہوتے ہیں، یعنی اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں. تو ہم جب نماز پڑھیں الحمدللہ کہیں تو یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن میں بیک وقت آ جائیں، کم از کم یہ کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جتنی بھی تعریفیں. اور حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں جتنی بھی تعریف ہوتی ہیں وہ حقیقت میں اللہ ہی کی تعریف ہے. کوئی کسی کی بھی تعریف کرتا ہے تو حقیقی جو صانع ہیں، حقیقی مصور ہے، تو وہ کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے. تو اس لیے جب تعریف کسی کی ہوتی ہے تو وہ تعریف حقیقت میں اللہ رب العزت کی ہوتی ہے. تو پہلا لفظ ہے الحمدللہ، اور اس کے بعد ہے رب العالمین. تو رب یہاں پر رب بمانے تربیت کرنے والا، اللہ رب العزت پالنے والا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حالاً فحالاً، آہستہ آہستہ، حد کمال تک کسی چیز کو پہنچا دینا، اس کی نشو نما کرتے ہوئے کسی کو حد کمال تک پہنچا دینا، یہ ہے رب تربیت. تو رب العالمین جو تربیت کرنے والا ہے، گویا تمام عالموں کی تربیت کرنے والا، پرورش کرنے والا اللہ رب العزت ہے. گویا ہر چیز کو حد کمال تک لے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ تربیت کرتے ہوئے. تو یہاں پر اس لیے رب کا جو ہے وہ لفظ اللہ نے استعمال کیا کلمہ، اور آگے فرمایا العالمین، تمام عالموں کا، سارے عالموں کی پرورش کرنے والا، پالنے والا کون؟ اللہ. الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پرورش کرنے والا ہے یا پالنے والا ہے سارے عالم کا، تمام عالموں کا. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ عالم ایک نہیں ہے، ایک عالم تو وہ ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں دنیا میں، اس کے علاوہ 18,000 عالم ہیں بعض روایات کے مطابق. تو یہ سارے کے سارے جتنے بھی عالم ہیں ان سب کو پالنے والا، ان سب کو حد کمال تک پہنچانے والا اللہ رب العزت. اور آگے فرمایا الرحمن الرحیم، رحمان اور رحیم، یہ دو صفات یہاں بیان کی اللہ رب العزت کی. رحمان میں عمومیت ہے کہ کائنات کی تمام چیزوں پر اللہ کی رحمت، حتیٰ کہ اللہ کی رحمت مومن کے لیے بھی ہے، کافر کے لیے بھی ہے. جیسے وہ اہل ایمان کو پالتا ہے ایسے ہی کافروں کو بھی پالتا ہے. رب العالمین جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، رب المسلمین تو نہیں کہہ رہے، صرف مسلمانوں کا رب تو نہیں، وہ کافروں کا بھی رب ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ رحمان اور رحیم بھی ہے، کیونکہ جب رحمان کہتے ہیں تو رحمان الدنیا، یعنی دنیا، ساری دنیا پر مہربانیاں کرنے والا، ساری دنیا پر رحم کرنے والا. بارش ہوتی ہے تو اسلام الدین کے کھیت میں بھی ہوتی ہے اور گنگا رام کے بھی ہوتی. اللہ رب العزت ہندوؤں کے کھیت میں بھی بارش برساتے ہیں، مسلمانوں کے کھیتوں میں بارش برساتے ہیں، رحمتیں ان کی مسلمانوں پر بھی ہیں اور کافروں پر بھی ہیں. اس لیے اس کی جو دنیا میں رحمت ہے وہ عام ہے، البتہ رحیم کا جو معاملہ ہے وہ خاص ہے. اس سے رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ، کہ دنیا کے اعتبار سے اس کی جو رحمتیں وہ عام ہیں ساری دنیا پر، البتہ آخرت میں جو اس کی رحمتیں ہوں گی وہ خاص ہوں گی اہل ایمان پر، وہاں پھر کافروں پر نہیں ہوں گی بلکہ وہ خاص ہو جائیں گی اہل ایمان پر. اس اعتبار سے فرمایا کہ اللہ رب العزت رحمان بھی ہیں، رحیم بھی ہیں، بے حد مہربانی کرنے والے، بے حد رحم کرنے والے. تو اس کا ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں، بہت مہربان اور بے حد مہربانی کرنے والا اور رحم کرنے والا، یہ بھی اردو میں استعمال اس کا ہے. اور اللہ رب العزت نے دنیا میں اللہ رب العزت کی جو اس صفت رحمت ہے اس کا ایک مشاہدہ کراتے رہتے ہیں مختلف طریقوں سے. بعض مفسرین کرام نے فرمایا کہ جیسے ایک شخص جو ہے وہ کسی کے بچے کو پکڑ لایا، یعنی ایک عورت تھی اس کا بچہ گم ہو گیا تھا بلکہ، تو وہ پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈتے پھر رہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس عورت کو دیکھ رہے ہو کہ کس قدر دیوانہ وار یہ اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی ہے، اللہ رب اور تم یہ بتاؤ کہ یہ بہوش و حواس کیا اپنے بچے کو آگ میں ڈالنا پسند کرے گی؟ آپ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں. صحابہ نے فرمایا کہ ہرگز ایسا نہیں کرے گی. فرمایا کہ اللہ رب العزت 70 اس سے زیادہ مہربان ہے اس ماں سے اپنے بندوں پر. جب یہ عورت اپنے ہاتھ سے کسی کو جہنم میں ڈالنا یا آگ میں ڈالنا پسند نہیں کرے گی تو اللہ رب العزت کیسے اپنے بندوں کو جہنم میں ڈالے گی؟ اس لیے کہ وہ تو 70 گنا زیادہ مہربان. اور اسی طریقے سے آپ نے فرمایا کہ یعنی ایک واقعہ اس طرح سے بھی آتا ہے کہ ایک شخص نے ایک چڑیا کے بچے، پرندے کے بچے جو ہیں وہ پکڑ لیے اور اپنی چادر میں اس کو بند کر لیا، تو وہ چڑیا جو تھی وہ پیچھے پیچھے اڑتی رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ بچے ہیں، میں نے ایک گھونسلے سے نکالے ہیں. تو جیسے ہی چادر کھولی وہ چڑیا جو ہے وہ دیوانہ وار اس بچوں پر گر پڑی. تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کتنی رحمت اور رحم کا مادہ اس میں رکھا ہے کہ یہ اپنی گرفتاری پر بھی دینے پر بھی خوش ہے. یقیناً جب وہ چادر میں گری تو اس کو بھی بند کیا جا سکتا ہے، لیکن اپنے بچوں کی محبت میں وہ اس پر ٹوٹ کر گری بچے پر. آپ نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو، بلکہ اس کے بچوں کو وہی چھوڑاؤ جہاں سے تم اٹھا کر لائے ہو. اور پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی رحمت اس سے بھی زیادہ وسیع ہے. جس خدا نے ان چڑیوں کے دلوں میں رحم ڈالا ہے اپنے بچوں کے لیے، اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ مرغی ہے کس طرح سے اوپر پھیلا لیتی ہے، اپنے بچوں کی حفاظت کرتی ہے چیل سے، کووں سے، اور سارے بچے کس طرح سے جو ہے وہ اللہ نے تربیت دیکھی کیسی فرمائی ہے، یعنی آہستہ آہستہ اس کو بڑا کر دیں گے. لیکن جب تک وہ چھوٹے ہیں ایسے ہیں کہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، تو ماں جو ہے وہ ایسا اس کے لیے بنا دیا ماں کو کہ ماں کے دل میں رحم کا مادہ رکھ دیا. اب جیسے ہی کوئی چیل کوا یا کوئی ایسا آیا فوراً اوپروں کو پھیلاتی ہے اور بچے سارے پروں میں غائب. تو اللہ رب العزت خود کتنے مہربان. فرمایا کہ اسی طرح تم دیکھو گائے بھینسوں کو کہ جب وہ اس کی یعنی گائے بھینس جب بچے دیتی ہیں اس کے بعد اپنے پیروں کو جب وہ رکھتی ہیں زمین پر تو احتیاط سے رکھتی ہیں کہ ان کا بچہ نیچے نہ آ جائے. تو یہ رحم کا مادہ کس نے رکھا ہے؟ جس خدا نے جانوروں میں ایسا رحم کا مادہ رکھا ہے تو اللہ رب العزت کی رحمت کیسی ہوگی. اور پھر فرمایا کہ اس پورے عالم میں، پوری دنیا میں ایک حصہ رحمت ہے اللہ نے، اللہ کے پاس 100% ہے، لیکن اللہ نے اس میں سے ایک حصہ رحمت پورے عالم کو دی. چنانچہ وہی محبت آپ دیکھتے ہیں شوہر میں، شوہر کی محبت بیوی کے لیے، یا بیوی کی محبت شوہر کے لیے، یا ماں باپ کی محبت اولاد کے لیے، یا استاد کی محبت شاگرد کے لیے، اسی طریقے سے جانوروں کی محبت ایک دوسرے کے لیے، یہ ایک فیصد کا اثر ہے صرف. فرمایا قیامت جب آئے گی تو اللہ رب العزت اس ایک حصے کو بھی اپنے ساتھ 99 حصے کے ساتھ ملا دیں گے اور اپنے بندوں پر 100% رحمت فرمائیں گے. تو 1% کا یہ اثر ہے، 100% اللہ تعالیٰ کی جب رحمت ہوگی تو اس کا کیا پوچھنا. اس لیے فرمایا کہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے. رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ، دنیا کے اعتبار سے عموم ہے کہ اللہ کی رحمت سب پر ہے، اور جہاں تک رحیم کا تعلق ہے تو وہ اہل ایمان کے ساتھ خاص ہوگی آخرت میں. اسی لیے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ رحمان کسی انسان کے لیے کہنا جائز نہیں. یقیناً کسی انسان کی ایسی رحمت کہ ہر ہر چیز پر ہو یہ ممکن نہیں، یہ صرف اللہ کی صفت ہے. تو اس لیے عبد الرحمن اگر کسی کا نام رحمان عبد الرحمن ہو تو اسے صرف رحمان کہنا جائز نہیں بلکہ عبد الرحمن کہنا چاہیے. اسی طریقے سے بعض اور بھی صفات ایسی ہیں جو خاص ہیں اللہ رب العزت کے لیے, انسانوں کے ساتھ نہیں خاص, تو وہاں پر جب بھی آدمی نام لے تو اس صفت کے ساتھ عبد کا لفظ لگا دینا چاہیے تاکہ عبد الستار, عبد الرزاق, عبد الوہاب, اس طرح سے جو ہے وہ صفات کا استعمال صحیح ہو جائے. تو بہرحال یہاں پر فرمایا الرحمن الرحیم, الرحمن الرحیم, یہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں جو سارے عالم سارے جہانوں کی پرورش کرنے والا ہے. الرحمن الرحیم بے حد یا بے انتہا مہربان اور رحم کرنے والا, اور آگے فرمایا مالک یوم الدین, انصاف کے دن کا مالک ہے, روز جزا کا مالک ہے. روز جزا کا مالک ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آج وہ مالک نہیں ہے, مالک تو آج بھی ہے, لیکن بھائی بات یہ ہے کہ دنیا میں بہت سے ڈاکو, بہت سے چور, یہاں پر جو کچھ وہ جرائم کرتے ہیں ان کی سزا انہیں یہاں باز کو نہیں ملتی, بچ جاتے ہیں, نکل جاتے ہیں اللہ رب العزت سے, لیکن آخرت میں نہیں بچ سکیں گے. تو دین کا جو معنی ہے بہت سارے معنی ہیں, مالک یوم الدین اس کے معنی انصاف کے دن کا بھی ہے, جزا اور بدلہ دینے کا بھی ہے, اور بہت سے اس کے معنی ہیں. ایک معنی یہ بھی ہے کہ انصاف کے دن کا مالک, انصاف کے دن کا مالک کا یہ ہو گیا کہ اگر کوئی شخص یہاں پر بچ کے نکل بھی گیا تو آخرت میں وہ بچ نہیں سکے گا, اللہ رب العزت کی گرفت میں ضرور آئے گا. اور حدیث شریف میں اس مضمون کو بیان بھی کیا ہے آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کسی سینگ والی بکری نے کسی بے سینگ بکری پر ظلم کیا ہے تو اللہ رب العزت کم از کم انصاف دلانے کے لیے وہاں بھی اسے زندہ کریں گے, اور بے سینگی بکری کو انصاف دلایا جائے گا کہ سینگ والی بکری نے تمہیں مارا تھا, آج تم بدلہ لے لو, اور جب انصاف ہو جائے گا تو پھر حکم دیں گے کہ اب تم مٹی ہو جاؤ, چنانچہ مٹی ہو جائیں گے, ختم. لیکن ان کے ساتھ بھی انصاف ہوگا, اگر دنیا میں کسی نے زیادتی اور ظلم کیا ہے تو آخرت میں بہرحال اس کا بدلہ اسے ملے گا. اسی طریقے سے انسانوں کے معاملات ہیں کہ آخرت میں تو اللہ رب العزت یقیناً ہر ہر بندے کو جو کچھ اس نے کیا ہے اچھا یا برا اس کا بدلہ اسے ملے گا. دنیا میں اگر کوئی بچ بھی گیا ہے, کسی نے قتل کیے, ڈاکے ڈالے, چوریاں کی, لیکن دنیا میں خوب عیش و آرام کی زندگی گزاری اور بالآخر کبھی گرفت میں بھی نہیں آیا, یہاں تک کہ مر گیا, تو ٹھیک ہے دنیا کی زندگی میں وہ بچ گیا لیکن آخرت کے انصاف سے بچ نہیں سکے گا. اللہ رب العزت قادر ہے اس پر کہ جب آخرت میں پہنچے گا تو پھر اس کو جس کے ساتھ اس نے زیادتیاں کی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ دلائیں گے. اور اس کے اور بھی مطلب ہیں انشاءاللہ, اللہ نے چاہا تو اس کو میں کل عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر قسم کے شر سے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما, بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما, قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, جتنے مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے رخصت ہو چکے اللہ سب کی مغفرت فرما, سب کے درجات کو بلند فرما, ہم جب تک زندہ رہیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. ہم سے جن جن حضرات نے دعاؤں کے لیے کہا یا اللہ آپ سب کی حاجتوں کو دعاؤں کو ہم سے بہتر جانتے ہیں, اپنے فضل و کرم سے سب کی جائز حاجتیں پوری فرما, سب کی جائز ضرورتیں پوری فرما. جب تک زندہ رہیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما, اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.